بسم الله الرحمن الرحيم دار السلام ماسك Thorntree Park Drive, Toronto, Canada. Tuesday after 7th Tarawih, 18th of September 2007. We get mixed with need and purpose. Anbiya alayhi salam had jismani and ruhani power. We must not take undue advantage of Allah's rahmat. The bayan is presented by Hazrat Maulana Muhammad Hanif Shahib Damad Barakatuhu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قرآن کریم کی یہ آیت انتہائی جامع آیت ہے. حق تعالی شانہ نے اس آیت میں مومن کی حقیقت کو واضح کیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بحیثیت روح اور بحیثیت جسم اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو حضرات انبیاء علیہم الصلات والسلام ہے. ان کی روحانی قوت بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور ان کی جسمانی قوت بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. لیکن اتنی زیادہ روحانی قوت کے باوجود حضرات انبیاء نے ترک دنیا نہیں فرمایا. میں آج کی اس مجلس میں اسی کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت آپ سے دکان چھرانے کو نہیں کہہ رہی ہے, آپ سے جاب چھرانے کو نہیں کہہ رہی ہے. اس لیے کہ جب نماز فرض ہے تو صرف نماز کی فرضیت نہیں ہے, نماز کے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ کا فرض ہونا بھی ضرور, اس کی جگہ کا پاک ہونا بھی فرض ہے. اگر آپ ناپاک جگہ پر نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی آپ کی؟ جیسے نماز فرض ہے جگہ بھی پاک ہونا فرض ہے. میں نے تین چار دن قبل حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا تھا, بیچ میں ناقص چھوڑ دیا تھا, ادھورا رہ گیا تھا, فراز ذہن میں آ گیا. فرماتے ہیں کہ جیسے نماز فرض اسی طرح جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے, فرض ہے. اسی طرح زکات جیسے فرض ہے زکات کا مصرف ہونا بھی فرض ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی زکات کیف متفق جسے چاہے دے دیں. اور اگر آپ نے زکات کی فرضیت کو تو مد نظر رکھا لیکن کس کو دیا جائے اس کو مد نظر نہیں رکھا. تو اس صورت میں سر کا بوجھ آپ نے اتارا ہے, زکات ادا نہیں ہوگی, مصرف پر نہیں پہنچی. قرآن کریم نے زکات ادا ہونے کی جو جگہیں بیان فرمائی, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل, اگر اس کے مصرف پر ہماری زکات نہیں گئی تو فرضیت زکات اپنی طرف سے ہوئی لیکن مصرف میں نہ جانے کی وجہ سے حق ادا نہیں ہوا اور زکات ذمے باقی رہ گئی. ٹھیک اسی طرح جب اللہ نے دنیا میں ہمیں اتارا ہے, پھر پیٹ دیا, شہوت دی, اگر اللہ کو ہمیں فرشتہ ہی بنانا تھا تو شہوت کیوں رکھتا ہم میں, پیٹ کیوں رکھتا ہم میں؟ اس نے پیٹ دیا, شہوتیں دی, ضرورتیں دی, اور جب یہ ساری چیزیں دی ہے تو اس کے لوازمات کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے لوازمات کا مطلب ہے آپ جاب کرو, دکان کرو, حلال روزی کو حاصل کرو, یہ بھی تو ضروری ہوا, اس کے بغیر نہ پیٹ پل سکتا ہے. نکاح کرو, اس کے بغیر خواہشات پوری نہیں ہو سکتی حلال طریق پر. تو جیسے نماز کے ساتھ جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے, زکات کے ساتھ مصرف کا ہونا ضروری ہے, حج کے ساتھ حج کے وقت کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں جسم عطا کیا ہے تو اس جسم کی ضروریات کا ہونا بھی ضروری ہے. اور جب یقینی بات ہے کہ ضروریات اس پیٹ کے لیے اور اس جسم کے لیے ضروری ہے تو اب یہ شریعت آپ کو یہ کیسے کہے گی کہ تم دکان چھوڑ دو, تم کاروبار چھوڑو, تم جاب چھوڑو, تم شادی کرنا چھوڑ دو, تم بغیر بچوں کے رہو, بغیر بیوی کے رہو, شریعت یہ کیسے کہے گی؟ ان چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصود. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصود, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. استنجا میں جانا ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اگر پیشاب بند ہو گیا فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس دوڑنا پڑے گا. اگر ٹوائلٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہم ڈاکٹر کے پاس دوڑیں گے, وہ ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ استنجا خانے میں جائیں تو ٹوائلٹ میں صبح سے شام تک بیٹھے رہیں کہ بڑے مزے آ رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا. وہ ایک ضرورت ہے, ضرورت بھی پوری کرنا ہے اور بقدر ضرورت پوری کرنا ہے. اور ایک ہے مقصود. تو ضرورت اور مقصود میں فرق ہے, ہم اسی فرق کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اسی لیے جگہ جگہ پر ہمیں دھوکہ ہو رہا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام الف الف مرہ دنیا میں تشریف لائے, روحانی اعتبار سے بھی آپ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. حضرات انبیاء نے نکاح کر کے بھی امت کو بتایا. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے نکاح نہ کیا ہو سوائے ایک نبی کے, حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے نکاح نہیں فرمایا تھا. باقی جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے سارے انبیاء نے نکاح فرمایا. سارے انبیاء کی اپنی ضرورتیں آپ کے ساتھ, سارے انبیاء کی اولاد, سارے انبیاء کی بیٹیاں اور بیٹے, نواسے اور نواسیاں, اور ان سب کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے وہ واقعات ملتے ہیں. آپ ایک مرتبہ بازار سے تشریف لا رہے تھے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان راستے میں پڑ رہا تھا, اپنی بیٹی کے وہاں گئے, فرمایا آئینہ لقا آئینہ لقا. لقا کہتے ہیں چھوٹے لال کو جو معصوم سا ہوتا ہے. فرمایا وہ میرے دونوں لال کہاں ہیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو جلدی جلدی نہلا دیا کہ نانا جان آئے ہیں اور تمہیں بلا رہے, اور دونوں کو نہلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ نے ایک کو ادھر سے دبایا, ایک کو ادھر سے دبایا. تو روحانی اعتبار سے بھی حضرات انبیاء سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, اور جسم کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ چند صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے اعمال کیا تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں, یعنی رمضان کے علاوہ. تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں, آپ کے قصور نہیں, اس لیے آپ تو ٹھیک ہیں, رات میں سو بھی جائیں تو ہم تو گنہگار ہیں. اس لیے تین صحابی تھے, حضرت علی اور دوسرے دو صحابی, ان تینوں نے قسم کھا لی, اور قسم یہ کھائی, ایک نے قسم کھائی کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا, کوئی دن نہیں چھوڑوں گا, اور ایک نے قسم کھائی کہ میں پوری زندگی رات میں سوؤں گا نہیں, اور تیسرے نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ کے حبیب جو تشریف لائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو عائشہ نے واقعہ سنایا کہ اس طرح آئے تھے اور قسم کھا کر گئے. اللہ کے نبی نے مسجد میں ظہر یا عصر کی نماز کے بعد صحابہ کو جمع فرمایا اور چہرہ بہت غصے میں ہے آپ کا. حضرات صحابہ سمجھ گئے کہ آج کوئی مسئلہ ہوا ہے, اور جب آپ غصے ہوتے تھے تو فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور پتہ چلتا تھا آپ کے چہرے سے کہ آپ غصے میں. آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں, اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا اعلم و اتقا, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. اگر راتوں کو جاگتا اور کبھی روزہ نہ چھوڑتا تو میرا حق تھا, جب میں سوتا ہوں عالم اور اتقا ہونے کے باوجود تو تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں تو اتنی معرفت بھی نہیں اللہ کی. امت کو تنبیہ فرمائی کہ دنیا میں جب تم رہتے ہیں تو دنیا کی ضرورتیں, یقیناً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت مطہرہ آپ کو دنیا سے علیحدہ نہیں کر رہی ہے. یہ غلط تصور لوگوں نے دے دیا ہے کہ شریعت مطہرہ دنیا سے آپ کو الگ کر رہی ہے. فرمایا انا عالم واتقا, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. میں ایک بات اور بتاؤں, یہاں اللہ کے حبیب نے کثرت سے نکاح فرمائے, 11 نکاح آپ کے, اس کی حکمتیں کیا تھی؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی 30 آدمیوں کی طاقت تھی, جنتی 30 آدمیوں کی, اور جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی. جب ہی تو روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی حوریں اور اتنی حوریں, ایک آدمی کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی, ایسے 30 آدمیوں کی طاقت آپ کو عطا ہوئی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کتنے ہزار آدمیوں کی طاقت ہو گئی, 3000. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 آدمیوں کی طاقت تھی. مشہور واقعہ ہے رکانہ جیسا پہلوان, جو عرب کا مشہور پہلوان تھا, آقا کے مقابلے پر آیا اور یہ کہا کہ اگر مجھے پچھاڑ دو تو میں ایمان لے آؤں گا, اور اللہ کے نبی نے اشارے میں پچھاڑ دیا. آپ کی طاقت اتنی زبردست تھی, اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ طاقت کے ساتھ اللہ کے نبی کا صرف 11 بیویوں پر اکتفا کرنا, واقعتاً یہ انتہائی صبر تھا آپ کا. اور ایک دوسری حکمت یہ تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے نکاح میں, کہ چونکہ بہت ساری عورتیں بیوائیں ہوتی تھیں, ان کی دیکھ بھالی, ان کی حاجت و ضرورت کو پورا کرنا، امت کو اس سے یہ سبق دینا مقصود تھا کہ بیوہ کی خبر گیری لینا. اور ایک تیسری حکمت اس میں یہ تھی کہ ظاہر کی شریعت اور باہر کی شریعت کو تو حضرات صحابہ محفوظ رکھتی تھی، لیکن اندر کی شریعت کیسے سامنے آتی؟ آپ کی ایک اندرونی زندگی بھی تھی، گھر کے اندر کی زندگی تھی، یہ اندر کی زندگی باہر کیسے آتی؟ اگر ایک دو عورتیں ہوتی تو عورت ناقص العقل ہیں، اس میں وہ حافظہ اور وہ یاد رکھنے کی باتیں نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ تمام باتوں کو محفوظ کر سکیں. اندر کی زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے ضرورت تھی کہ کثرت سے آپ کے نکاح ہو. اور پھر قربان جائیے، آپ کی ان ازواج میں ایک عورت ایسی نہیں ملتی کہ جس نے نبی کی زندگی پر کبھی انگلی رکھی ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جیسے آپ کی باہر کی زندگی پاک اور صاف تھی، آپ کی اندر کی زندگی بھی پاک اور صاف تھی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ باہر تو ہم بڑے اجلے معلوم ہوتے ہیں، وہ تو بیوی سے پوچھا جائے کہ کتنے اجلے ہیں، ان سے معلوم کیے جائے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں بہتر وہ ہیں جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو. آقا فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہیں جو بیوی کے ساتھ اچھا ہو. زیادہ مدت تو اس کے ساتھ گزرتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اور آقا کی زندگی ایسی تھی کہ نہ باہر کی زندگی پر کوئی انگلی رکھ سکتا تھا اور نہ اندر کی زندگی پر کوئی انگلی رکھ سکتا تھا. آپ کی دونوں زندگی معصوم اور دونوں زندگی پاک اور صاف تھی. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو روحانی طاقت بھی بڑی زبردست دی گئی اور جسمانی طاقت بھی. یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کا رونا بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمایا کہ انبیاء کا رونا بھی اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ہمارے نبی سے متعلق حضرت علی فرماتے ہیں ساری امت کے رونے کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور میرے نبی کے رونے کو ایک طرف رکھا جائے تو میرے نبی کے رونے کا مقابلہ امت کا رونا نہیں کر سکتا. اسی لیے اب آپ ان روایتوں کو پڑھ لیجئے کہ حضرت آدم کو دنیا میں اتارے گئے تو 40 سال تک روتے رہے. ہے کوئی ہم میں 40 سال تک رونے والا؟ 40 سال تک روتے رہے اور تب جا کر حق تعالی شانہ نے آپ کو دعا تلقین فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تب جا کر آپ کو دعا تلقین فرمائی اور پھر اس دعا پر حق تعالی شانہ کی طرف سے انعامات اور برکتوں سے آپ کو مالا مال کیا گیا. ایک بات اور بتا دوں، اللہ جل شانہ نے آدم کو جب آسمانوں میں پیدا فرمایا تو حق تعالی شانہ نے آسمانوں پر ایک مدرسہ قائم فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے مدرسہ قائم فرمایا اور اس مدرسے میں پڑھنے والے 3 طالب علم تھے، ایک تو انسان یعنی آدم، نمبر 2 فرشتے، اور نمبر 3 جسے ابلیس کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کے مدرسے میں پڑھنے والا تھا. اور جس وقت اس نے غرور اور تکبر کیا اور اس نے اپنی شان بتائی اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں دلیل بازی کرنے لگا اور یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. حالانکہ وہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا. عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں مخلوق کو جائز نہیں ہے. عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. وہ سجدہ سجدہ سلام تھا اور پہلی شریعتوں میں اگر کوئی کسی کو سلام کرنے کے لیے جھک جائے تو اس کا جواز تھا. ہماری شریعت آئی تو چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اگر اس میں قباحتیں اور برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو روکنے کے لیے کوئی نبی تو آنے والا ہے نہیں، اس لیے ان تمام باتوں پر پابندی لگا دی گئی شریعت محمدیہ میں جو آگے جا کر کے شرک تک پہنچا سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت میں سجدے سلام بھی منع کیا گیا، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جھک کر سلام بھی نہ کیا جائے، مکروہ ہے. اور سلام کا ایک طریقہ بتا دیا تمہیں کہ سیدھے کھڑے رہ کر مسافہ کر لو. اسی لیے اگلی شریعتوں میں تصویر کا جواز تھا، ہماری شریعت میں تصویر کو اسی لیے منع کیا گیا کہ یہ آج کی تصویر کل کو کہیں جا کر بت پرستی کی شکل اختیار نہ کر لے. اور یہ ہو رہا ہے آج، ہم نے کئی جگہوں پر ہمارے وہاں دیکھا، ہندوستان میں، مہاراشٹر میں اور کرناٹکا میں اور کئی صوبوں میں ہمارا جانا ہوا، اور کئی مکانوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں تصویر ہیں اور روزانہ صبح کو اس کو اگر کی بتی کی جاتی ہے، اس کو فلہار چڑھایا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے سامنے جھکتے ہیں. بھئی یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں پر پابندی لگا دی جو کام آگے چل کر کے شرک کی طرف لے جا سکتے تھے. اس لیے ہماری شریعت میں بہت سی باتوں سے منع کر دیا گیا. تو یہ سجدہ جو تھا وہ سجدہ سلام تھا، نہ کہ سجدہ عبادت، لیکن اس نے منع کر دیا. اور یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، جبکہ ضابطہ یہ ہے کہ حکم خداوندی اور نصوص کے مقابلے میں دلیل عقلی نہیں چلتی، عقلی دلائل نہیں چلتے، اس نے عقلی دلیل دی اور تکبر کیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے، اپنے مدرسے سے نکال دیا. یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حق تعالی شانہو نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کر کے اپنے بندوں کو اشارہ فرمایا، تربیت اور علم ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی، اگر تربیت اور علم ہی نہیں ہے تو عبادت کہاں صحیح ہوگی. جب تک ہمارے پاس نماز کا علم نہیں، روزوں کا علم نہیں، زکوٰۃ کا علم نہیں، حج کا علم نہیں، اس کے مسائل سے واقفیت نہیں ہے، تو بھلا ہماری عبادت کہاں صحیح ہو سکتی. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلی وحی جو آپ پر اتاری گئی ہے نبوت کے ساتھ، اس وحی کے اندر کوئی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی مسجد کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ ہے وہ علم ہے. اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں اتری سب سے پہلے، اور اس میں فرمایا گیا کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ کی توحید بتلائی گئی، اللہ کا تعارف کرایا گیا، اللہ کا انٹروڈکشن کرایا گیا، اور یہ کہا کہ اس کے نام سے پڑھو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں مکہ میں پہلا مدرسہ قائم فرمایا جو دار ارکم کے نام سے مشہور ہے. یہ کیا تھا؟ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کا مکان تھا. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا مکان آپ کے لیے وقف ہے. اللہ کے نبی نے اس میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، وہ آپ کی مسجد تھی، وہ آپ کا مدرسہ تھا، وہ سب کچھ تھا آپ کا، اور آپ وہاں تربیت فرماتے تھے اپنے صحابہ کی. اور جب مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے تو مدینے میں ایک دوسرا مدرسہ آپ نے قائم فرمایا مسجد نبوی میں، جسے صفہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی ایک چبوترہ وہاں بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے. آپ کے صحابہ کبھی 70، کبھی 50، کبھی 100، 300 تک ہو گئے ہیں، کم و بیش ہوتے رہتے تھے. اور ہمارا آج کل کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ مدرسوں کی کیا ضرورت ہے. میرے بھائیو، اگر قرآن و حدیث کے لیے اور تعلیمات نبوت کے لیے اگر ہم نے اپنی اولاد کو تھوڑا سا وقت نہیں دیا، تو یاد رکھیے ہماری اولاد بڑے ہونے کے بعد دین سے نکل جائے گی، پھر آپ روتے رہو گے اور کچھ نہیں کر پاؤ گے. اس لیے انتہائی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان مدرسوں کی طرف توجہ فرمائیں اور اپنے بچوں کو، اپنے لال کو، اپنے لخت جگر کو قرآن کی طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبوی اور عقائد کے صحیح ہونے کی طرف اپنے بچوں کو لگائیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فوقیت ملی، حتیٰ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں پر بھی فوقیت ملی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. یہ فضیلت آدم کو اور ابن آدم کو، یعنی آپ لوگوں کو کیسے ملی؟ بھئی آپ کہو گے ہماری فضیلت، جی آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آپ کی خدمت میں لگا دیا ہے. ملائکہ حفظہ نام سنتے ہیں یا نہیں؟ حفاظت کے فرشتے اللہ نے آپ کے ساتھ لگا دیا، آپ کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کی بائیں طرف شیطان ہوتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کی بائیں طرف شیطان ہوتا ہے. اب وہ شیطان آپ کی نماز کو خراب کر رہا ہے اور آپ کے دلوں پر مختلف قسم کے وساوس ڈال رہا ہے، باتیں یاد دلا رہا ہے، دنیا بھر کی ایران توران تمہیں یاد دلا رہا ہے، تو میرے بندے کی نماز صحیح کیسے ہو جائے؟ اللہ نے اس شیطان کے وساوس کو دفع کرنے کے لیے دائیں طرف حق تعالیٰ نے فرشتہ کھڑا کر دیا. بندے کی بائیں طرف شیطان ہے تو دائیں طرف جو ہے اللہ کا فرشتہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں طرف نہ تھوکو، دائیں طرف تھوکنے سے اسی لیے منع فرمایا نماز میں کہ دائیں طرف فرشتہ ہے. حدیث میں آتا ہے اگر تم مجبور ہو گئے نماز میں، بہت تھوک آ رہا ہے آپ کو اور بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور قرات میں تکلیف ہو رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف تھوک لو، دائیں طرف نہیں، سامنے نہیں اس لیے کہ کعبۃ اللہ ہے، دائیں طرف نہیں اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے، بائیں طرف تھوک سکتے ہیں. پھر آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے بجائے کہ مسجد نیچے خراب ہو اپنے دامن میں تھوک لو، اپنے کپڑے میں تھوک لو. تو فرشتوں کو بندوں کی خدمت میں لگا دیا، فرمایا تم اس کی حفاظت کرو، اس کی نماز کی حفاظت، اس کے روزوں کی حفاظت، شب قدر میں جا کر ان سے ملاقات کرو، ان کے اعمال کو لکھو، ان کی باتوں کو لکھ کر ہمیں پہنچاؤ. اس بندے کی خدمت میں ہر وقت فرشتوں کو لگا دیا، حتیٰ کہ یہ بندہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا. وہ کہتا رہتا ہے اللہ کو 40 دن پورے ہو گئے اور 40 دن پورے ہو گئے، اے اللہ اس کا خون بنا، اس کا گوشت بنا، اس کا فلاں بنا، اس کا فلاں بنا، اللہ اب اس میں روح ڈال لے. اب روح ڈالی جاتی ہے، 9 مہینے پورے ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کا وقت پورا ہوا، اللہ کہتا ہے لے آؤ اس کو دنیا میں. پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کی خدمت میں لگا دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی. یہ فضیلت ملی کیوں انسان کو؟ وہ کون سا جوہر ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہمیں فضیلت ملی؟ عام مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آدم اور ملائکہ کا مقابلہ ہوا دربار خداوندی میں وہاں آسمان پر، تو اس موقع پر آدم نے ساری وہ باتیں بتا دی، فرشتے نہیں بتا پائے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ علم کی بنیاد پر فضیلت ملی. لیکن علامۃ المتاخرین علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ انسان کو اور آدم کو فضیلت ملی ہے تواضع کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر نہیں. اور بڑی زبردست گفتگو فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، آدم سے زیادہ علم شیطان کے پاس تھا، بلکہ شیطان کے پاس تین عین موجود تھے. شیطان یعنی ابلیس عارف بھی تھا، اللہ کو جتنا وہ پہچانتا اتنا ہم نہیں پہچانتے. ہم تو کہتے ہیں اللہ غصے میں ہو تب نہ مانگو، اور شیطان عین غصہ میں اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ نے اس کو جب اتارا ہے نیچے دنیا میں تو یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے الى یوم الوقت المعلوم، اے اللہ قیامت تک کی مجھے مہلت دے. عین غصے میں مانگ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ حق تعالی شانہ کتنے ہی غصے میں ہوتے ہیں لیکن انتقام کا مجاز اللہ کا نہیں ہے. سمجھ میں بھی آیا؟ یہ انتقام ہمارے ہے کہ ذرا کوئی معاملہ ہو گیا تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور فوری طور پر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح اس سے بدلہ لے لیں ہم. انتقام ہمارے اندر ہے، اللہ میں انتقام کا مادہ ہے نہیں. اگر اللہ کی ذات میں انتقام کا مادہ ہوتا تو خدا کی قسم میں اور آپ ہم اس سرزمین پر زندہ نہ رہتے. میرے گناہ کرنے پر وہ مجھے فوراً ختم کر دیتا، میری بغاوت پر وہ فوراً زمین کو فار دیتا، زمین مجھے نگل لیتی، میری بدماشیوں پر آسمان توت پڑتا مجھ پر، میری اندرونی بدماشیوں پر ایک بجلی کو اللہ بھیجتا مجھے ختم کر دیتا. لیکن اللہ میں انتقام نہیں ہے. یہی وجہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں لکھ لوں، تو دائیں طرف کا فرشتہ اس کو کہتا ہے ابھی نہ لکھو، اللہ کا حکم یہ ہے کہ شاید توبہ کر لے. اس کو مہلت ہے؟ حق تعالی شانہ اس کو اتنی مہلت دیتا ہے، اتنی مہلت دیتا ہے بندے کو، لیکن بندے کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے مولا کی طرف رجوع نہیں کرتا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے نعمتیں دیتے نہیں تھکتا اور تو اس کی بغاوت کرتے نہیں تھک رہا ہے. وہ اپنی نعمتیں دیتے نہیں تھک رہا ہے اور ہم اس کی بغاوت کرتے نہیں تھک. اور میرے بھائیوں، اس خدا کی شان تو یہ ہے کہ وہ گناہوں کے باوجود ہماری فوراً پکڑ نہیں کرتا. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، ایک جنازے میں میں شریک تھا وہاں ہندوستان میں، ابھی جو کچھ وقت پہلے جو وندے گزری نا، جنازے میں ہم شریک تھے. ابھی جنازہ قبر میں نہیں اتارا گیا ہے اور ایک نوجوان موبائل سے پوچھ رہا ہے اسکور کیا ہوا، این قبر کے قریب. خیر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دو باتیں ان کو سمجھائی کہ یہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہاں تو یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں تو کم سے کم اللہ کی طرف متوجہ رہو. اذکروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. نبی یہ فرماتے ہیں کہ تیری لذتوں کو توڑنے والی چیز کو سامنے رکھ یعنی موت، اور موت کا استحضار ہوگا تو تو گناہ نہیں کرے گا. میں نے ان کو کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن میں نے اپنے دل میں ایک بات ضرور کہی کہ میرا مولا تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم اور رحیم ہے کہ اللہ مقام عبرت پر بندے کی بدماشی کے باوجود تو ابھی اس کو ہستا کھیلتا واپس کرے گا، ورنہ تو قادر تھا کہ میت بعد میں اترتی اس کو تو پہلے اتار دیتا، لیکن اللہ اس کو پھر ہستا کھیلتا واپس کرتا ہے کہ جا اچھی بات ہے، میں تجھے ڈھیل دیتا، میں تجھے توبہ کا موقع دیتا ہوں، میں تجھے میری طرف متوجہ ہونے کا موقع دیتا ہوں. لیکن میرے بھائیو، حدیث قدسی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ یوں ارشاد فرماتے میں رحیم اور غفور ہوں، لیکن میرے بندو تم میری رحمت کا غلط فائدہ بھی نہ اٹھاؤ. ہاں ہم غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے اللہ کا، اس کی رحمتوں کا بہت غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس نے پیسے دیے، ہمارے جوئے میں صرف ہو رہے ہیں اور بدکاریوں میں اور زناؤں میں صرف ہو رہے ہیں. اس نے جوانی اور عزت دی تو ہم ناجائز چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں. فرمایا کہ میرے بندو تم میری رحمت کا غلط فائدہ بھی نہ اٹھاؤ، میں اخذ عزیز مقتدر ہوں. اور مقتدر کا ترجمہ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ ذات مطلق، وہ ذات مطلق جو پکڑ پہ آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے بچا نہ سکے. اللہ جب کسی کے پکڑ پہ آ جاتے ہیں تو کائنات کا کوئی انسان اس کو بچا نہیں سکے گا، حتیٰ کہ نہ باپ نہ ماں، دنیا کی کوئی مخلوق اس کو بچا نہیں سکتی ہے، نہ دولت نہ جائیداد نہ پراپرٹی، اور نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے، نہ دنیا کی حکومت، دنیا کے اس کا عہدہ، نہ دنیا کی اس کی کرسی، دنیا کی کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی ہے جب وہ پکڑنے پر آ جائے. وہ کہہ رہا ہے میں اخذ عزیز مقتدر ہوں. تو حق تعالی شانہ کی طرف سے رحمتوں کی گھتا تھوپ بارش ہو رہی ہے، لیکن ان رحمتوں کا ہم غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہماری جوانی ہے، کما بھی رہے ہیں، اگر نماز نہیں بھی پڑھی تو کیا ہو گیا، ہماری جوانی ہے اور ہمیں اچھا جاب ملا ہوا ہے، اگر ہم نے اس کی بغاوت کر بھی لی تو کیا، کون سی چیز ہماری رکاوٹ آ جائے گی. لیکن میرے بھائیوں، وہ ذات ایسی زبردست ہے، جہاں وسیع رحمت والی ہے وہاں وسیع پکڑ والی بھی ہے، لیکن اس نے اپنے عرش پر ایک ضابطہ بنا رکھا ہے، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس لیے میں اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا. اور جس دن وہ غصے کے اظہار کرنے پر آتا ہے تو نہ فرعون بچا، نہ حامان بچا، نہ شداد بچا، نہ قوم عاد بچی، نہ قوم ہود بچی، نہ قوم لوط بچی، نہ قوم نوح بچی، نہ قوم صالح بچی، ان میں سے کوئی نہیں بچا، حتیٰ کہ نبی کے ہوتے ہوئے مکہ والے بھی نہیں بچے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اہل مکہ پر بھی اللہ نے حالات ڈال، اور چھوڑیے مکہ والوں کے حالات، مدینۃ المنورہ میں غزوہ احد جب ہو رہا ہے اور اس غزوے میں نبی کی بات کی ذرا سی ادھر ادھر ہو گئی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس پہاڑ پر کھڑے رہو اور ہماری کامیابی ہو یا ناکامی ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، تمہیں وہیں رہنا ہے. اور اللہ نے کامیابی دی، اور اس کامیابی پر وہ 50 صحابہ جو اوپر تھے وہ نیچے اتر آئے، ان کے امیر جو اوپر تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے منع بھی کیا کہ نبی نے ہم کو منع کیا ہے، نہ جاؤ نیچے، اپنی جگہ رہو، لیکن نبی کی اس بات کی تھوڑی سی خلاف ورزی ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ میں آیا ہوا میدان الٹ گیا، اور ایسا الٹا کہ 70 یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور 70 صحابہ زخمی ہو گئے نبی کے ہوتے ہوئے. یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم میں اتنے اللہ والے موجود ہیں اور پھر بھی حالات آتے ہیں. اللہ والے تو کیا نبی تھے اور حالات آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور حالات آئے. تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کی رحمتوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اس نے جوانی دی ہے، اس نے مال دیا، اس نے عزت دی، اس نے بیوی دی، اس نے بچے دیے، اس نے رہنے کو مکان دیا، اس نے کمانے کا سلیقہ دیا، اس نے اچھا جاب دے دیا، اس نے دکان دے دی، تو ہم اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے. تو شیطان عارف تھا، بہت بڑا عارف، اللہ کو پہچانتا تھا، اور شیطان عابد بھی بڑا زبردست تھا. اس کی عبادت کا حال یہ تھا کہ دنیا تو دنیا، اس نے آسمانوں پر کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. حتیٰ کہ یہی وجہ ہے کہ بعضوں کو یہ دھوکا ہو گیا کہ یہ خود فرشتہ تھا، اور وہ عالم بھی بڑا زبردست تھا، اس کا علم بھی بڑا، اس کی عبادت بھی بہت زیادہ، اور اس کی معرفت بھی بہت زیادہ، لیکن ایک چوتھی چیز اس کے پاس نہیں تھی. عالم کا عین بھی تھا، عابد کا عین بھی تھا، عارف کا عین بھی تھا، لیکن عاشق کا عین نہیں تھا، وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا، اور بغیر عشق کے علم بھی معتبر نہیں، اور بغیر عشق کے عبادت بھی معتبر نہیں، اور بغیر عشق کے معرفت خداوندی بھی معتبر نہیں. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عشق کے اگر تو نے علم حاصل کیا تو وہ معلومات تو ہوئی، اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، اور بغیر عشق کے تو نے عبادت کی تو وہ تیری اٹھا بیٹھک تو ہو گئی، لیکن اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب تجھے نہیں مل سکتا. اور بغیر عشق کے اگر تو معرفت کے اندر قدم رکھتا ہے تو دنیا کو صوفیت کا دھوکہ تو دے سکتا ہے، ورنہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. عشق کے بغیر علم بھی معتبر نہیں، عبادت بھی معتبر نہیں، اور معرفت بھی معتبر نہیں، بخلاف آدم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں عبادت تھوڑی، معرفت تھوڑی، علم تھوڑا، جتنا شیطان کے پاس اتنا نہیں، لیکن عشق تھا. اسی عشق نے آدم کو مجبور کر دیا اس بات کے اوپر کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام چالیس سال تک سجدے میں پرے پرے روتے رہے، تواضع اور انکساری کی، اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت آدم کو فوقیت اور فضیلت ملی ہے تواضع کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر نہیں، تواضع کی بنیاد پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں جتنی تواضع ہوگی اللہ اس کو اپنے اتنے قریب کیا کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پھلوں سے بھری ہوئی ڈالی زمین پر سر رکھتی ہے، اور یعنی تواضع کرتی ہے، اور جس میں تواضع ہوتا ہے اللہ اسے بہت اٹھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت، آپ کا زہد، آپ کی عبادت، آپ کا ورع، آپ کا حسن و جمال، اللہ کے نبی کے حسن و جمال پر میں دو لفظ آپ کو بتاؤں۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے۔ بظاہر تو وسیم اور قسیم کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، بہت حسین، بہت خوبصورت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک معنی کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ استعمال نہیں فرمائے، وسیم اور قسیم، یہاں دو معنی ہیں۔ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنی مرتبہ دیکھا جائے اس کے حسن کا اضافہ ہی معلوم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مرتبہ آپ دیکھو بس آپ کا حسن نکھرتا چلا جاتا تھا۔ اور قسیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک ایک عضو سے مستقل حسن معلوم ہو، ہاتھوں سے علیحدہ حسن، چہرے سے علیحدہ حسن، پیشانی سے علیحدہ حسن، آپ بولے تو علیحدہ حسن، آپ کے پاؤں سے علیحدہ حسن، پورے اعضا سے علیحدہ علیحدہ حسن معلوم ہو، اسے قسیم کہا جاتا ہے۔ آپ وسیم بھی تھے، آپ قسیم بھی تھے، دنیا کی کوئی حسین طاقت آپ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی، لوامی زلیخا لو رأینا حبیبی، لقطعنا لقطعنا القلب على اليدين، یا اسی طرح کا شعر ہے شاعر کا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زلیخا جو عاشق تھی حضرت یوسف پر، تو اس زمانے کی کچھ عورتوں نے طعنہ دیا زلیخا کو، اور طعنہ یہ دیا کہ عجیب ہیں بادشاہ کی بیوی اور غلام پہ عاشق، حضرت یوسف تو گھر میں کام کرتے تھے، فرمایا بادشاہ کی بیوی اور نوکر پہ عاشق۔ تو زلیخا نے کہا اچھا تم بھی دیکھ لو اس کا حسن کیسا ہے، ایک پارٹی کی اور اس میں فروٹس رکھا، چھڑیاں رکھی، اور ساری وہ تانا دینے والیوں کو دعوت دی، اب سب دسترخوان پر بیٹھی ہے، اور حضرت یوسف کو کہا نکل یہاں سے۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر وہ ایسی پاگل ہو گئی کہ ادھر فروت کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ایسے محو ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو دلوں کو کاٹ دیتی۔ لوام زلیخا لو رأینا حبیبی، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی۔ حسن میں نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علم میں نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، طاقت میں نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تقوی میں نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، زہد میں نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دعوت و تبلیغ میں نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کی ہر شان ایک سے بڑھ کر ایک تھی، لیکن اس کے باوجود تواضع اور انکساری اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ میرا آقا مکہ جب فتح کر رہا ہے تو اونٹنی پر آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کا جو کوہان آتا ہے، جو ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے، آپ کا سر اس سے لگا جا رہا تھا، اور زبان سے جملہ تھا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک، اے اللہ اگر تو فتح نہ کرتا تو محمد کے بس کا نہیں تھا کہ مکہ فتح کر سکتا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی تواضع کا کیا عالم تھا، آپ کی انکساری کا کیا عالم تھا. ایک عورت کسی موقع پر کہیں سے پکڑ کے لائی گئی، قید تھی، اللہ کے حبیب نے اپنے قریب بلایا. دارمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اپنے قریب بلایا تو وہ عورت کانپنے لگی. اللہ کے حبیب اس کو تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں، کانپ مت، میں بھی تیری طرح ایک عورت کا بچہ ہوں جو گوشت کھایا کرتی تھی. آپ نے اس کو تسلی دی کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لا رہے عصر کی نماز کے موقع پر، اور ایک عورت آئی جو نیم پاگل تھی، اور اس نے کہا کہ یا محمد مجھے تجھ سے کچھ بات کرنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ایک طرح تشریف لے گئے، اور راوی یہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ نبی نماز بھول گئے ہیں. اتنی دیر کو اس عورت کے ساتھ آپ بات کرتے رہے، وہ اپنی ضرورتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہی تھی، وہ اپنے تقاضوں کو آپ کے سامنے رکھ رہی تھی، اسے اپنے شوہر سے کچھ شکایتیں تھیں، اس نے اپنی غریبی کی کچھ شکایتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمائی، اور آقا کا حال یہ ہے کہ اس کی باتوں کو بہت دیر تک کان دے کر سنتے رہے. میرے بھائیوں، یہ تمام دنیا کا امام الانبیاء جس کی وجہ سے کائنات کا وجود ہوا ہے، اس کی تواضع اور انکساری کا عالم یہ ہے، اور اس کی امت اس وقت تکبر میں مبتلا ہے، غرور میں مبتلا ہے، اپنے علم پر غرور، اپنے عمل پر غرور، اپنے مال پر غرور، اپنے زہد پر غرور، اپنے کاروبار پر غرور، اپنی شان پر غرور، اپنے حسن پر غرور. یہ اس نبی کی امت ہے جو اس وقت غرور اور تکبر میں پڑی ہوئی ہے. بھلا اللہ اس امت کو کہاں ترقی دے سکتا ہے جو نری تکبر میں پڑی ہوئی ہو، جو غرور میں پڑی ہوئی ہو. ہمیں تو چاہیے کہ اللہ ہمیں جتنا عطا فرمائے ہم اتنے زیادہ جھکنے والے بنے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک رات میں قیام فرماتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، اور پاؤں مبارک ورم آ جاتا تھا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کے تو کوئی گناہ نہیں، اگر اتنی عبادت نبی کرو تو کیا فرق پڑتا ہے آپ پر. تو آقا کا جواب سنیے جو ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، افلا اکونا عبدن شکورا. جب اس نے مجھ کو معاف کیا اور معصوم بنایا اور مجھ سے کوئی قصور نہیں، تو مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر اللہ تمہیں نعمت عطا فرمائے تو تم یہ نہیں کہ اتراحت پہ آؤ بلکہ تم اور بغاوت پہ آؤ، بلکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو. یہ حدیث اور نبی کا یہ جملہ مجھ کو اور آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے، افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اور کیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ نہ بنوں. میرے بھائیو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سجدہ شکر جب ادا فرماتے تھے یا نماز کا سجدہ رات میں عطا فرماتے تھے، تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، مجھے کبھی برا خیال آتا تھا آپ سے متعلق، تو آپ کے بھانجے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر، وہ خالہ سے سوال فرماتے ہیں کہ کیا مطلب برے خیال کا؟ فرمایا، میرے دل میں یہ وسوسہ آتا تھا کہ کہیں میرے نبی کی روح تو نہیں نکل گئی، تو میں پاؤں میں حرکت دیتی تھی، ذرا اللہ کے نبی اپنا پاؤں ہلاتے تھے تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ نہیں، میرے نبی حیات ہے. فرمایا، جب نماز پوری کی تو میری حرکت کی وجہ سے حضور نے مجھے سے پوچھا، عائشہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں آپ کی روح دنیا سے پرواز تو نہیں کر گئی. آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا تو آپ نے دو جواب دیے، پہلے سوال کا جواب تو یہ دیا کہ کہیں روح پرواز تو نہیں کر گئی. فرمایا، میرا خدا میری فیور کرتا ہے اور جبریل کو مجھ سے اجازت کے لیے بھیجے گا، پھر مجھے موت عطا کرے گا. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے اور پہلے اجازت لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو بھی اجازت ہے اور اگر آپ اللہ کی طرف چلنا چاہیں تو بھی اجازت ہے، تو فرمایا جب میرا مشن اور میرا کام پورا ہو گیا تو اب میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات، اتنا طویل سجدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کی روایت تو بخاری شریف کی ہے، اگلا جملہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میری عائشہ جب میرے خدا نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے تو کیا میں اپنی پیشانی اس کے سامنے نہ رگڑوں؟ کیا تعلیم دیتے ہیں میرے دل، کتنی نعمتوں میں ہم ہیں، اللہ نے کتنا کھانا آپ کو دے رکھا ہے، کتنی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہے، پھوتی قسمت ہماری کہ ہم سے دو رکعت شکر کی ادا نہیں ہوتی، ہم کیسے اللہ کے ناشکر بندے بن گئے. ہمیں اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے ہمیں اتنی زبردست ایمان کی دولت کے ساتھ دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائی، ظاہری نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا. اگر ہم نے اپنے اللہ کا شکر اور مولا کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ وقت آنے پر ہم سے اس نعمت کو چھین لے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے اللہ بہت دے گا، ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو بھی واپس لے لے گا. ان تمام نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. میں اس ایمان کے سلسلے میں اسی آیت کو پڑھا ہے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا. اللہ ہمیں اپنے مولا کے صحیح شکر گزار بندے بنائے اور ہمیں اس کے شکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع، وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. اللہ آپ کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ آپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ آپ کے شکر کی توفیق عطا فرمائیے، ناشکری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، نمازوں کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نمازوں میں مزہ عطا فرمائیے، نمازوں میں کیف نصیب فرمائیے، سجدوں میں سرور عطا فرمائیے، تلاوت قرآن میں مزے نصیب فرمائیے. اللہ گناہ کرتے کرتے اور غیبت کرتے کرتے قلب اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ نہ قلب سے آنسو بہتے ہیں نہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی دنیا کی نعمتوں کے زوال پر، بیٹوں کی بیماریوں پر اور بیوی کی بیماریوں پر انتہائی رونا آتا ہے، لیکن مولا تیرا دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا، ایک آنسو ہمارا نہیں بہتا. اللہ تو نے کوئی نعمت نہیں چھوڑی جو نہ عطا فرمائی. اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں اطاعت شعار بندہ بنا دیجئے، اللہ ہمیں فرما بردار بندوں میں شامل فرما دیجئے. اللہ تیرے اولیاء اللہ میں ہمیں شامل فرما دیجئے. اللہ ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو ہماری پیشانی پکڑ کے ہم تمام کو دین متین پر چلا دے، صحیح دین پر چلا دے، ہم نہ چاہیں تب بھی زبردستی تو ہمیں چلا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.